منگل 18 جولائی کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر بھارتی ڈراموں کی نشریات پر پیمرا کی پابندی کو غیر قانونی قرار دے دیا، مگر انڈسٹری کی ایک نقاد نے کہا
12-15 crore میں ایک ای پی چل بنتا ہے اور وہاں سے ہم سیکنڈ ہینڈ ڈراما اٹھا کے اور وہ جب چلے گے تو وہ مجھ پہ اثر کرے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر انڈین ڈرامے دکھانے کی اجازت دے دی ہے. چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس حوالے سے پیمرا کی پابندی کو کل عدم قرار دیا ہے. تفصیلات جانیے نامہ نگار حنا سعید سے.
عدالت میں درخواست لیو کمیونیکیشن کی جانب سے دائر کی گئی. درخواست میں پیمرا کی جانب سے بھارتی ڈرامے دکھانے پر پابندی کو چیلنج کیا گیا تھا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیمرا نے بغیر شو کاز نوٹس بھارتی ڈراموں پر پابندی لگائی، جس پر پیمرا کے وکیل کا موقف تھا کہ بھارتی ڈراموں پر پابندی پالیسی معاملہ ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ اگر بھارتی فلموں پر پابندی نہیں تو پھر ڈراموں پر کیوں ہے. لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پیمرا کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے لیو کمیونیکیشن کو بھارتی ڈرامے دکھانے کی اجازت دے دی ہے.
پینما کیس پر عمل درآمد سے متعلق پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے آج کی سماعت میں کہا ہے کہ شریف خاندان کو فلیٹس کی ملکیت ثابت کرنا ہوگی، اور یہ فیصلہ مدعا علیحان کو کرنا ہے کہ اس بات کے ثبوت وہ انہیں دیں گے یا ٹرائل کورٹ میں دیں گے. عدالت میں آج کی کارروائی کی تفصیل جانیے نامہ نگار شہزاد ملک سے.
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاناما لیکس پر عمل درآمد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی. سماعت کے دوران وزیراعظم کے وکیل خواجہ حرس کے دلال کے جواب میں سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں جی آئی ٹی اور اس کی سفارشات کو نہیں بلکہ ان دستاویزات کو دیکھنا ہے جو جی آئی ٹی کے ساتھ لگائی گئی ہیں، اور فیصلہ بھی انہی کی بنیاد پر کیا جائے گا. عدالت نے مزید کہا کہ وہ فیصلہ دیتے ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے والے افراد کے رویے کو بھی دیکھے گی. خصوصی بینچ نے مزید کہا کہ وہ شواہد دے کر فیصلہ کریں گے کہ ان شواہد کی روشنی میں وزیراعظم کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں. ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی.
عدالت نے مزید کہا کہ بعد نظر میں شریف خاندان سے پوچھ گچھ سے لگ رہا ہے کہ شریف خاندان نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جی آئی ٹی کو کچھ نہیں بتانا. انڈیا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کی فوج نے تبت میں انڈین سرحد کے قریب فوجی مشقیں کی ہیں جس میں اصلی گولہ بارود استعمال کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ مشقیں 11 گھنٹے تک جاری رہیں. تفصیلات جانیے فرحت جاوید سے.
انڈیا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق چینی فوج نے اروناچل پردیش کی سرحد سے متصل تبت میں یہ مشقیں کی ہیں جن میں اصلی گولہ بارود کا استعمال کیا گیا. اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ان مشقوں کا مقصد کیا تھا اور نہ دن کا تعین ہو سکا ہے. ہندوستان ٹائمز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ان مشقوں میں تیزی سے نقل و حرکت اور دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنے کی تیاریاں کی گئیں. ٹائمز آف انڈیا کے مطابق چین کے سرکاری ٹی وی سی سی ٹی وی نے جمعے کو ان مشقوں کے بارے میں رپورٹ نشر کی تھی. رپورٹ کے مطابق ان مشقوں میں فوج کی اس بریگیڈ نے حصہ لیا جو دریائے برہما پتر کے قریب ہے، جو وہاں سے بہہ کر انڈیا اور بنگلہ دیش تک جاتا ہے، اور اس بریگیڈ کی ذمہ داری سرحدوں پر جنگی کارروائیاں کرنا ہے.
اخبار کے مطابق یہ مشقیں انڈین حکومت اور فوج کے لیے ایک پیغام کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ چین اروناچل پردیش کے بڑے علاقے پر دعویٰ کرتا ہے. گزشتہ سال دسمبر میں امریکہ نے 35 روسی سفارتکاروں کو امریکی انتخاب میں مداخلت کے شک میں ملک سے نکال کر 2 سفارتی کمپاؤنڈز بند کر دیے تھے. اب روس کی جانب سے ان سفارتی کمپاؤنڈز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری.
کمپاؤنڈ تک رسائی کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے بعد ایک روسی اہلکار نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیا گیا ہے. امریکہ کی جانب سے کمپاؤنڈز بند کرنے کے معاملے پر روس نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اور اسے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے دن دہاڑے چوری کہا تھا. ان مذاکرات سے قبل روس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ان عمارتوں تک دوبارہ رسائی کا مطالبہ کر رہا ہے. روس کے صدارتی دفتر کے ترجمان دمیتری پسکو کا کہنا تھا کہ شرائط کے ساتھ سفارتی عمارتوں کی واپسی ناقابل قبول ہے اور بنا کسی شرائط کے اور بات چیت کے کمپاؤنڈز واپس کرنا چاہیے. دوسری جانب اس حوالے سے امریکی حکام نے کوئی تبصرہ نہیں کیا.
افغانستان سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ملک کے نائب صدر جنرل عبد الرشید دوستم نے پیر کی رات ترکی سے واپسی کی پرواز پر سفر کیا، لیکن انہیں افغانستان کی زمین پر اترنے سے روکا گیا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ اترنے سے کس نے روکا، لیکن صدر اشرف غنی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل دوستم کی واپسی پر مرکزی حکومت کو اعتماد میں نہ لیے جانے پر اس حوالے سے شبہات پیدا ہوئے۔ جنرل دوستم مئی میں علاج کی غرض سے ملک سے گئے تھے۔ ان کے خلاف ایک سیاسی حریف پر حملے کے الزامات میں تحقیقات چل رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان سے اطلاعات ہیں کہ ملک کے نائب صدر جنرل عبد الرشید دوستم کے طیارے کو مزار شریف ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا گیا۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن سربین شروع کرتے ہیں پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز اور انڈین ٹی وی ڈراموں کی بات سے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے پاکستانی چینلوں پر انڈین ٹی وی ڈراموں کے نشر ہونے پر لگائی گئی پیمرا کی پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس نوعیت کی پابندی صرف حکومت ہی عائد کر سکتی ہے، اور جب عدالت نے حکومت سے اس پر مشورہ کیا تو حکومت کا کہنا تھا کہ اس کو پابندی پر ختم پر اٹھائے جانے پابندی اٹھائے جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ سنیے لاہور سے ہینا سعید کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لیو کمیونیکیشن کی جانب سے دائر کی گئی، جو کہ پاکستانی چینل فلمیزیا کی مالک کمپنی ہے۔ درخواست میں پیمرا کی جانب سے بھارتی ڈرامے دکھانے پر پابندی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لیو کمیونیکیشن کی وکیل آسما جہانگیر کا موقف تھا کہ پیمرا نے بغیر شو کاز نوٹس بھارتی ڈراموں پر پابندی لگائی۔ اس پر پیمرا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بھارتی ڈراموں پر پابندی پالیسی معاملہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اگر بھارتی فلموں پر پابندی نہیں تو پھر ڈراموں پر کیوں ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ پیمرا کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے لیو کمیونیکیشن کو بھارتی ڈرامے دکھانے کی اجازت دے دی ہے۔ بی بی سی نے جب پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم سے اس فیصلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ دوسری جانب پیمرا کے لیگل ونگ کے ڈپٹی جنرل مینیجر محسن ڈوگر نے بی بی سی کو بتایا کہ پیمرا آئندہ کا لاحق عمل فیصلے کی کاپی ملنے کے بعد ہی کرے گا۔
جی ابھی آرڈر تو ریسیو نہیں ہونا، آرڈر آ جائے پھر ہم اسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں۔
اس سے قبل چینل فلمیزیا کے مالکان نے پیمرا کے 16 اکتوبر کے سرکولر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور عدالت سے درخواست کی تھی کہ بھارتی فلموں کی نمائش سینما گھروں میں جاری ہے تو ٹی وی پر نشر کیوں نہیں ہو سکتی۔ لیو کمیونیکیشن کی اس پیٹیشن پر 14 فروری کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درست لائسنس کے حامل تمام نجی چینلز کو بھارتی فلموں کو ٹی وی پر نشر کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ اجازت پیمرا کی ایک رپورٹ کے تناظر میں دی گئی تھی۔ اس وقت عدالت سے یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ چینلز کو بھارتی ڈرامے دکھانے کی بھی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ لائسنس کے مطابق ان کا شمار بھی انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں ہوتا ہے۔ البتہ پیمرا کے وکیل نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے عدالت سے مزید وقت طلب کر لیا تھا۔ دونوں جانب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ نے لیو کمیونیکیشن کو بھارتی ڈرامے دکھانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستانی ٹی وی چینلوں پر انڈین ڈراموں کے دکھانے پر پابندی پیمرا نے پچھلے سال اکتوبر میں نافذ کی تھی۔ میں نے پاکستان میں ٹی وی پروڈکشن کمپنی کرو انٹرٹینمنٹ کی سربراہ آسما نبیل سے پوچھا کہ ان کی نظر میں یہ پابندی ضروری کیوں تھی۔
دیکھیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، مے بی اور آگے جوابات میں بھی چیزیں آتے ہیں، بٹ سب سے ضروری میرے لیے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس بات کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ ایک بہت ہی اسٹیبل اور فلرشڈ انڈسٹری ہے۔ تو جو چیز صحیح بنی ہوئی ہے، جو چیز صحیح چل رہی ہے، اس کو ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ سو میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ بنی بنائی چیز کو خراب کرنا تھوڑا سا غلط ہے۔
لیکن اگر یہ بنی ہوئی انڈسٹری ہے تو یہ غیر ملکی ڈراموں سے مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ مطلب جب انڈین ڈرامے مثلاً سستے مل سکتے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں تو چینلز انہیں کیوں نہ خریدیں اور لوگ انہیں کیوں نہ دیکھیں؟
نہیں دیکھیں, سستی اور مہنگی کی چیز تو ایک الگ بات ہے. سستے میں دیکھیں نا, پھر سستے میں آپ اپنا بہت ساری چیزیں لوز بھی تو کر رہے ہیں. آپ 20 لاکھ میں ڈرامہ ٹھیک ہے لے کے آ رہے ہیں, ہاؤ ایور اس کے بدلے میں آپ کیا کیا دے رہے ہیں؟ آپ اپنا کلچر لوز کر رہے ہیں, آپ اپنی زبان لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, بالکل پابندیاں نہیں 100% اس طرح سے نہیں لگ سکتی ہیں چیزوں پہ, تو ایکسیس تو ہے ان چیزوں کی ان بچوں کو. لیکن اگر میں اپنے چینلس پہ بھی انہیں چیز کی ایکسیس رکھ رہی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں پھر؟ تو پھر ریزننگ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اینڈ جہاں تک بات یہ ہے کہ بین کیوں لگنا چاہیے, تو اگر ہم دیکھیں 10% کا تو ویسے بھی الاؤڈ ہے آپ کا کہ آپ انٹرنیشنل کانٹینٹ چلائیں, تو پابندی اس طرح تو نہیں ہے. تو اس 10% کی کوئی ڈیفینیشن اگر کوئی چینج کرنا چاہتا ہے دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن مطلب 100% آپ اگر کوئی چینل چلا رہے ہیں تو پھر وہ لوکل چینل تو نہ ہوگا نا.
ٹھیک ہے,
یہ چینل تو مجھے بیم پہ بھی مل جائے گا, یہ چینل تو مجھے کیبل پہ بھی ملیں گے, یہ چینل تو مجھے ڈش پہ بھی مل رہے ہیں, دنیا کے چینلز اویلیبل ہیں مجھے.
تو
بٹ لوکل چینل پہ لوکل کانٹینٹ کی کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے,
لوکل چینل پر لوکل کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے. یہ تھی پاکستان میں ٹی وی پروڈکشن کمپنی کرو انٹرٹینمنٹ کی سربراہ آسمہ نبیل. اور ٹی وی اور تھیٹر کی معروف اداکارہ ثانیہ سعید سے بھی میں نے اس معاملے پر بات کی. ان سے پوچھا کہ اتنے دن انڈین ڈراموں پر یہ پابندی رہی تو کیا اس سے پاکستان کے ڈراموں کو کوئی فائدہ ہوا؟
دیکھیے, میرا تو خیال ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا. لوگ دوبارہ سے ہمارے مقامی ٹیلی ویژن کی طرف آئے تھے, مگر یہ سوال صرف ڈراموں سے اور اس کا اتنا نہیں ہے, مطلب فائدہ اور نقصان کا اتنا نہیں ہے جتنا ایک پوری پالیسی اور آپ اپنے ملک کی کسی بھی چیز کی طرف رویے سے تعلق ہے اس کا. ہمارے ڈرامے وہاں کبھی نہیں دکھائے جاتے کہ تھوڑے عرصے کے لیے وہاں ایک چینل کھلا تھا جس پہ ہمارے ڈرامے چلے تھے, وہ ان کے اتنے بڑے لوکل ٹیلی ویژن انڈسٹری کو جو اتنی بڑی ہم سے کہیں زیادہ بڑی ہے, ان کو اتنا چیلنج محسوس ہوا کہ انہوں نے وہ ہمارے پلیز وہاں بند کروا دیے, اب ہمارے پلیز وہاں نہیں چلتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی جیسچر ریسیپروکیٹ نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں پہلے وہ ریزالو کرنا چاہیے کہ جی آپ اگر ہم اتنا ٹیلی ویژن آپ کا یہاں دکھا رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا بظاہر, سوائے اس کے کہ مالی نقصان ہے ہماری ٹیلی ویژن انڈسٹری کا, تو پھر آپ آپ کو ہمارا ٹیلی ویژن دکھانے میں, ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈرامے دکھانے میں
ٹھیک ہے
کیوں ہے اعتراض؟
تو ثانیہ, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈراموں کے جو موضوعات تھے وہ کافی اعلیٰ اور سنجیدہ قسم کے ہوا کرتے تھے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے دوبارہ ہو سکے گا؟
میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے موضوعات یا اس کیلیبر کی رائٹنگ ابھی کچھ مستقل قریب میں دوبارہ دیکھنے کو ہمیں ملے گی. ہمارے پلیس کا کانٹینٹ خراب ہوتا جا رہا ہے, ہماری کہانیاں خراب ہو رہی ہیں یا لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں یا بہت ہی یونی ڈائمینشنل ہوتی جا رہی ہیں. آپ مقابلہ کر رہے ہیں اپنے سے بھی خراب کانٹینٹ کا, ہمیں اپنے میڈیا کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے, وہ اس کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی ہے, وہ تو بات ہی شروع نہیں ہو رہی, کیونکہ جھگڑا یہ پڑ جاتا ہے کہ انڈین ڈرامہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ٹرکی ڈرامہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کانٹینٹ میں ڈیٹوریشن کی ہے ہی نہیں, کہ ہم انڈین اور ٹرکی ڈرامے کا مقابلہ کرنے لگے تھے کانٹینٹ وائز,
تو جب آپ
ابھی بھی ہمارا ان کی جیسا اپیئرنس ہماری ان کی جیسی نہیں ہے, ٹیکنیکلی بھی وہ بہت بہتر ہیں ہم سے, ان کے بجٹ ہم سے بہت زیادہ ہیں.
اچھا, تو کانٹینٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈین ڈرامے جب سے آئے ہیں تو پاکستانی ڈراموں نے ان کی کاپی کرنی شروع کر دی ہے, وہی موضوعات, وہی رونا دھونا, وہی مظلوم عورتیں, تو کیا ان کا کیا اثر پڑا ہے آپ کے خیال میں کانٹینٹ پہ؟
جی میں اتفاق کرتی ہوں اس بات سے. ٹیلی ویژن کی خواتین, چاہے وہ آپ کا ریجنل ڈرامہ تھا, چاہے وہ آپ کا بلوچستان کا ڈرامہ تھا, چاہے وہ آپ کا سندھ کا ڈرامہ تھا, پنجاب کا لوکل ڈراما تھا جو اب ظاہر ٹیلی ویژن پہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. اردو میں بھی جو کہانیاں آپ لکھتے تھے آپ کو ہر طرح کی خواتین نظر آتی تھیں. اس میں اگر دو مظلوم تھیں تو چار بڑی ڈاڈی عورتیں تھیں. اب کہاں دکھاتے ہیں آپ؟ اٹ ہیز بیکم اے ویری اربن سینٹرک لوور مڈل کلاس انٹرٹینمنٹ. اسی مائنڈ سیٹ کو کیٹر کی جا رہی ہے وہ. اور آپ نے مقابلہ کس سے کیا؟ جب یہ ڈیٹوریشن آنا شروع ہوا. میں بہت اسٹرانگلی سمجھتی ہوں کہ یہ انڈین ٹیلی ویژن ڈرامے کو کاپی کر کے ہوا ہے. ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اچھا اس نوعیت کی کہانی لکھی جائے تو وہ چلتی ہے. آپ پالیٹکس پہ ڈرامہ نہیں کر سکتے, آپ کسی طرح کے سوشل اسٹیٹس کو بھی سوال نہیں اٹھا سکتے.
یہ تھیں اداکارہ ثانیہ سعید, اور میں نے پاکستانی چینل ہم ٹی وی کی سربراہ سلطانہ صدیقی سے بھی اس پر بات کی. ان سے پوچھا کہ انڈین ڈراموں پر پابندی اب جب ہٹ گئی ہے تو کیا یہ پاکستانی ڈراموں کے لیے اچھا ہوگا؟
جی اچھا تو نہیں ہوگا, لیکن میں جو ہے جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں تو کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن میں ظاہری بات ہے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے, براڈ کاسٹر کی حیثیت سے, اور جو ڈراموں کو سمجھتے ہیں اور جو اپنے معاشرے کی حیثیت سے, میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ڈرامہ ہمارا بہت اچھا ہو رہا ہے. اگر ہم ہمارے پاس یہ ڈرامے چلیں گے تو ایک تو ہمارے اثر تو ہوگا, لیکن
کیا
اگر ہمارے ڈرامے بھی انڈیا میں چلیں تو پھر وائس ورسا وہ صحیح ہے. لیکن اگر وہاں ہمارے ڈرامے نہ چلیں اور ہمارے ان کے ڈرامے ہمارے پاس چلیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی ہو جاتی ہے.
آپ کا ایک پورا چینل ہے جس پہ صرف ڈرامے ہی چلتے ہیں, تو مطلب آپ کو کیا تشویش ہے کہ وہ جو اشتہارات ہیں اس میں فرق آئے گا, کہ وہ جو ریونیو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا انڈین ڈراموں کی طرف, یا یہ کہ ڈرامے کم بنیں گے؟
اپنے چینل کی تو میں ابھی اس وقت بات ہی نہیں کر, میں نے تو کبھی انڈین ڈرامہ چلایا ہی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے میرا نمبر ون ہوتا ہے.
جی لیکن وہ جو کمپٹیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے,
اتنا محنت کر کے, ہم اتنی محنت کر کے, اور جو ہمارے 12-15 crore lakh میں ایک ای پی چل بنتا ہے, اور وہاں سے ہم چلا ہوا ایک سیکنڈ ہینڈ ڈرامہ اٹھا کے, اور وہ جب میری ویورشپ چلے کرے گی تو وہ مجھ پہ اثر کرے گا, ضرور کرے گا.
انڈین ڈراموں کا نیگیٹو اثر ہے, منفی اثر ہے کلچر پہ, پاکستان کے کلچر پہ؟
کلچرلی بڑے بالکل پڑے گا, پہلے بھی پڑ رہا تھا, اور پھر کس طرح سے کس چیز کو کیسے سینسر کریں گے.
اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس میں منفی اثرات پڑ سکتے ہیں پاکستان
کے؟ پڑ بھی رہا تھا پچھلی, جب اگر آپ پاکستان میں آئی ہیں یا سمجھ رہی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب وہ چل رہا تھا تو بچے بےچارے چھوٹے کہہ رہے تھے شادی میں جا رہے, پھیرے تو نہیں ہوئے. تو مطلب آپ کا اگر کلچرل ادھر تو ہمارا کلچر بھی ادھر جانا چاہیے.
اچھا یہ بتائیں کہ باہر کے ڈراموں کے آنے سے پاکستان کے جو ڈرامے ہیں ان کے موضوعات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیونکہ ایک تنقید یہ بھی ہے نا کہ جب سے انڈین ڈرامے آئے ہیں تو پاکستانی ڈراموں نے ان کی کاپی کرنی شروع کر دی, اور وہ یہ گھر ڈومیسٹک ڈرامے, ساس بہو, ساس بہو, اس طرح کے ٹون ان کا ہو گیا ہے.
نہیں, جن لوگوں کو ویسے ہی کانٹینٹ نہیں آتا ہے نا وہ کاپی کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے, میں آپ کو یا بی بی سی میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب زندگی گلزار کیا تو مجھے شبانہ آزمی نے کال کیا, مجھ سے بات کی اور اتنی تعریف کی کہ جو کانٹینٹ اور جو لینگویج آپ نے دی ہے بڑا دل خوش ہوا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, اور میں نے سنا تھا کہیں کاجول نے بھی لکھا یا اور لوگوں نے لکھا انڈیا سے, کہ کانٹینٹ اب صرف پاکستان میں رہ گیا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاپی کرنے والی بات, تو جن کو چینلز بہت آگئے ہیں, بہت سے لوگوں میں, بہت سے لوگ جو ہیں پروفیشنل نہیں بیٹھے ہیں. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں بیٹھ کے کاپی کروں گی. میرے جس قسم کے سبجیکٹ, اڈاری, چائلڈ ابیوز پہ, سمی, آپ ونی پہ آپ نے کر دیا, یا اور ساس بہو کے بھی چلتے ہیں, لیکن وہ کاپی نہیں ہوتی, وہ ہماری ساس بہو ہے, وہ سازشی ساس بہو آ کے نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب, ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں, وہ تو نہیں بھی آئے گا نا تو بھی, وہ دیکھیں اتنی دنیا کھلی ہوئی ہے کہ وہ تو ویسے ہی جن کو کاپی کرنا ہے وہ تو دیکھتے ہیں اور وہاں سے اٹھا لیتے ہیں.
یہ تھیں پاکستانی چینل ہم ٹی وی کی سربراہ سلطانہ صدیقی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج انڈین ڈراموں پر پیمرا کی پابندی کو غیر قانونی قرار دے کر یہ پابندی ختم کر دی، لیکن عدالت نے فیصلہ دینے سے پہلے حکومت سے اس پر مشورہ کیا تو حکومت نے کہا کہ اس کو اس پابندی کے خاتمے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت نے اس کی مخالفت نہیں کی۔
یہ سوال تو آپ حکومت کے نمائندے سے پوچھے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے جس نے بھی کیا ہے، کیونکہ نمبر ایک میرا اعتراض معیار کے بارے میں ہے۔ انڈیا کا ٹی وی ڈرامہ پاکستان کے ٹی وی ڈراموں کے معیار سے بہت نیچے ہے اور بہت ہی منفی ہے اور بہت ہی محدود ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک نئی قسم کی بگاڑ پیدا کرے۔ پہلے بھی ہمارا معیار اتنا بلند نہیں ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے
جی،
لیکن ہمیں فخر کہ پاکستانی ٹی وی ڈرامے کا معیار جنرلی تاریخی طور پر 1970s میں 1980s میں انڈیا سے بلند تھا، اور سوائے کچھ ایکسیپشنز کے انڈین سینما از اے ویری ڈیفیکٹیو میڈیوکر لیول۔
اچھا،
تو وہ پاکستانی ٹیسٹ کو اور ڈیگریڈ کرے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو ایک بہت منفی طور پہ غیر منصفانہ بنیاد پر متاثر کرے گا۔
اچھا،
کیونکہ ریسیپروسٹی نہیں ہے انڈیا کی طرف سے، ہمیشہ انڈیا نے ڈسکریج کیا، پریونٹ کیا ہمارے کانٹینٹ کو ان کے اپنے چینلز پر۔
اچھا،
ایک تیسری بات،
جی جی جی،
اس طرح کا سٹینڈ حکومت لینا، کس کبھی کچھ تو اس پہ مشاورت، کنسلٹیشن، ڈیبیٹ کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یک طرفہ آپ نے ایک فیصلہ کبھی کر دیا، دوسرا فیصلہ کبھی کر دیا۔ اٹ شوڈ ہیو بین پروسیڈڈ بائی اے پروسیس آف ڈیبیٹ، تاکہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی رائے بھی لی جائے، پھر آپ بے شک سے فیصلہ کریں۔ تو ان تین وجہوں کی بنا پر میں اسے مخالفت کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی اپیل درج کرے گی، ہوپفلی حکومت یا سول سوسائٹی کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف۔
اچھا، آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ ریسیپروسٹی ہونی چاہیے، کہ دو طرفہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ڈرامے دکھائیں، لیکن اگر انڈین ڈراموں کی ہم بات کریں تو کیا اس میں دو طرفہ ٹریفک اگر ہونا چاہیے تو، مطلب اگر یہ مان لیا جائے تو حکومتی سطح پر اس بات کو آگے کیوں نہیں بڑھایا جاتا، پالیسی اس پہ کیوں نہیں اب تک آئی ہے کوئی واضح قسم کی؟
کیونکہ پہلے تو ایک بات نوٹ کی جائے، ٹو بی فیئر، انڈیا میں شاید زی گروپ چینل کا آغاز کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس نے پاکستانی ٹی وی ڈرامے کو کافی دیر تک دکھایا، کچھ سال یا دو سال تک، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بلینک تھا۔ اور سملرلی ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کے فلموں کو، بالی ووڈ کے فلموں کو، اپنے سینما گھروں میں مشرف کے دور سے، ہمارے دور سے بہت کھلے عام ہم نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو ایک قسم کی ڈی فیکٹو ریسیپروسٹی جو ایریٹک رہی ہے، کنسسٹنٹ تسلسل کے ساتھ جاری نہیں تھی اور بیلنس نہیں تھی، توازن نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی کانٹینٹ پروڈکشن کنٹری ہے انڈیا، ود دا لارجسٹ فلم انڈسٹری ان دا ورلڈ، اور یہاں ہماری سینما انڈسٹری جو کافی متن ٹیلی ویژن کا سینما سے لیا جاتا ہے اور جو انڈیا میں نظر آتا ہے، تو یہ سیمیٹری کو، یہ غیر توازنی بنیاد کو ایڈریس کرنے کے لیے سیاسی لیول پر ایک مذاکرات، ڈائیلاگ ناگزیر ہوتے ہیں، اور کیونکہ سیاسی سطح کئی بنیادی موضوعات ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، ان میں یہ میڈیا کا پہلو بھی کبھی زیر غور نہیں لایا گیا۔ دوسری طرف تضاد یہ ہے کے باوجود اس کے کہ ہمارا سیاسی ایشوز پر ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوا اور نہیں ہو رہا ہے اس پر ڈائیلاگ. تجارت کے شعبے میں ماشاءاللہ پاکستان کا پھر اتنا بڑا دل ہے کہ انڈیا کے سے جو ہم منگواتے ہیں سامان مختلف قسم کا, کموڈیٹیز ہو, مینوفیکچرڈ گڈس ہو, وہ ہمارے ایکسپورٹ سے 4 گنا زیادہ ہے. تو انڈیا کو آلریڈی ایک غیر توازنی بنیاد پر بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے پاکستان کے ساتھ غیر سیاسی تعلقات میں ایک ایڈوانٹیج حاصل کرنا. تو اس میں پھر بھاری انفیئر ایڈوانٹیج انڈیا کو دیا جائے گا بغیر کسی ریسیپروسٹی.
اچھا,
کچھ گارنٹیڈ ریسیپروسٹی ہونی چاہیے.
یہ تھے سابق سینیٹر جاوید جبار جو پاکستان میں میڈیا انڈسٹری سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
سری لنکا نے زمبابوے کے خلاف کولمبو میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ 4 وکٹوں سے جیت لیا. سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے 388 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے آج میچ کے آخری دن ڈک ویلا اور گنا رتنے کی عمدہ بیٹنگ کے نتیجے میں حاصل کر لیا. ڈک ویلا نے 81 رنز بنائے جو ٹیسٹ میچوں میں ان کا سب سے بڑا اسکور ہے. گنا رتنے نے 80 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی. ان دونوں نے 6ٹی وکٹ کی شراکت میں 121 رنز کا اضافہ کیا. 388 رنز سری لنکا میں عبور کیا جانے والا ٹیسٹ کرکٹ کا سب سے بڑا ہدف ہے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان جو روٹ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ میچ کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا تاکہ وہ اوول کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں اچھی کارکردگی دکھا سکے. جو روٹ نے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی شکست کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم بہت خراب کھیلی, لیکن یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ ان کے بیٹس مین ٹیسٹ کرکٹ کی عزت نہیں کر رہے. جو روٹ کا یہ رد عمل سابق کپتان مائیکل وان کی تنقید کے جواب میں سامنے آیا ہے جنہوں نے انگلینڈ کے بیٹس مینوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کو اہمیت نہیں دے رہے. خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں مد مقابل ہیں. اسپین کی فٹ بال فیڈریشن کے صدر اینجل ماریا ویار کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. ان پر مبینہ طور پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں. خواتین کی فٹ بال یورو چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن جرمنی اور سویڈن کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. روس نے اٹلی کو 1-2 سے شکست دے دی. انگلینڈ کے 4 فٹ بال کلب اس وقت ہانگ کانگ میں پریمیئر لیگ ایشیا ٹرافی کی تیاری میں مصروف ہیں. ان ٹیموں میں لیورپول, ویسٹ بروم, کرسٹل پیلس اور لیسٹر شامل ہیں. قطر نے کہا ہے کہ عرب ممالک کی جانب سے عائد پابندی کے باوجود ورلڈ کپ 2022 کے لیے اس کا دوسرا اسٹیڈیم مقررہ وقت پر آئندہ سال مکمل ہو جائے گا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبد الرشید شکور سے. پاکستان کی سینٹ میں ایک بار پھر ریاض عسکری اتحاد اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے اس اتحاد کی سربراہ کے طور پر تعیناتی کا معاملہ زیر بحث آیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازش سفر سے.
پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ نے ملک کے ٹی وی چینلز پر انڈین ڈرامے دکھانے کی اجازت دے دی ہے. چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس حوالے سے پیمبرا کی پابندی کو کل عدم قرار دیا ہے. پینما کیس پر عمل درآمد سے متعلق سپریم کورٹ کے تین رکنی خصوصی بینچ نے آج کی سماعت میں کہا ہے کہ شریف خاندان کو فلیٹس کی ملکیت ثابت کرنی ہوگی۔ خصوصی بینچ نے مزید کہا کہ وہ شواہد دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ وزیراعظم کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں۔ افغانستان سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ملک کے نائب صدر جنرل عبد الرشید دوستم نے پیر کی رات ترکی سے واپسی کی پرواز پر سفر کیا، لیکن انہیں افغانستان کی زمین پر اترنے سے روکا گیا۔ ترکی کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 6 کارکنوں کو زیر حراست رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی ناظر سفر سے، سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں پینما لیکس پر عمل درآمد سے متعلق سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کی جانب سے اب کہا گیا ہے کہ شریف خاندان کو لندن فلیٹس کی ملکیت ثابت کرنی ہوگی، جس میں یہ فیصلہ مدعا علیحان یعنی وزیر اعظم اور ان کے بچوں کو کرنا ہے کہ اس بات کے ثبوت سپریم کورٹ میں دیں گے یا پھر ٹرائل کورٹ میں۔ خصوصی بینچ نے مزید کہا کہ وہ شواہد دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعظم کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پاناما لیکس پر عمل درآمد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے سپریم کورٹ کی جانب سے 20 اپریل کو دیا گیا حکم نامہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ عدالت نے جی آئی ٹی کو کس نوعیت کی تحقیقات سونپی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی اور عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس ٹیم کو 13 سوالات دیے گئے تھے جن کا جواب تلاش کرنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ خواجہ حارث نے اپنے دلائل میں یہ موقف بھی اختیار کیا کہ جی آئی ٹی نے جو دستاویزات بیرون ممالک سے منگوائی ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں ہیں، اور ان غیر تصدیق شدہ دستاویزات کی روشنی میں عدالت ان کے موکل یعنی نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی بنانے کا مقصد شریف خاندان کو موقع فراہم کرنا تھا کہ وہ بیرون ممالک اثاثوں کے بارے میں شواہد پیش کرے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ عدالت نے شریف خاندان کی طرف سے جی آئی ٹی کے ساتھ عدم تعاون پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں نے تہیا کیا ہوا تھا کہ جی آئی ٹی کو کچھ نہیں بتانا۔ بینچ میں موجود جسٹس اعجاز الحسن نے وزیر اعظم کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے شریف خاندان کو منی ٹریل فراہم کرنے کے لیے مناسب موقع دیا تھا، لیکن ان کی جانب سے جے آئی ٹی میں ایسے جوابات پیش کیے گئے جیسے مجھے کچھ نہیں پتا یا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، تو ایسے جواب کی روشنی میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کے حق میں جائے گی۔ وزیر اعظم کے وکیل کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ سماعت کے دوران مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے ایوان بالا یا سینٹ میں ایک بار پھر ریاض عسکری اتحاد اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے اس اتحاد کے سربراہ کے طور پر تعیناتی کا معاملہ زیر بحث آیا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس موضوع پر بیان دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ابھی تک عسکری اتحاد کے قواعد اور ضوابط یعنی ٹی او آرز طے نہیں ہوئے۔ اسلام آباد سے سنیے شمائلہ خان کی رپورٹ۔
وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے ریاض عسکری اتحاد کی قیادت کے لیے سابق فوجی سربراہ راحیل شریف کی تعیناتی پر سینٹ میں بیان دیا کہ ابھی تک عسکری اتحاد کے قواعد و ضوابط یا ٹی او آرز طے نہیں ہوئے۔ سینٹ کے اراکین کو آگاہ کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے بتایا کہ ٹی او آرز کو حتمی شکل دینے کے لیے رکن ممالک اور وزیر دفاع کے درمیان ملاقات ہونی تھی جو ایک سال کے دوران نہ ہو سکی، جس پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہ فوج بنی ہے نہ ہی ٹی او آرز طے ہوئے ہیں، جبکہ پہلے ہی سپہ سالار کو بھیج دیا گیا ہے۔ اگر ٹی او آرز پاکستان کی مرضی کے مطابق نہ بنے تو حکومت کیا کرے گی؟ آپ نے تو اس اتحاد کا سربراہ مقرر کر دیا۔ جواب میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ 41 مسلم ممالک کے اس اتحاد کا حصہ بننے کا فیصلہ لینے سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط پاکستان کی پارلیمان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف اسی پالیسی پر عمل درآمد کریں گے جو پاکستان کی پارلیمان بنائے گی۔ تاہم چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ جوہری طاقت کے حامل ملک کے سابق فوجی سربراہ کو آپ نے حساس جگہ پر بھیج دیا ہے اور آپ کو ٹی او آرز کا پتہ بھی نہیں۔ مختلف سینیٹرز نے بھی سرتاج عزیز کے بیان پر تحفظات کا اظہار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ راحیل شریف نے ریٹائرمنٹ سے 10 ماہ قبل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ذریعے مدت ملازمت میں توسیع نہ لینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ راحیل شریف کا 10 ماہ قبل توسیع نہ لینے کے اعلان کا مقصد کیا تھا، جبکہ کسی نے انہیں مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش بھی نہیں کی تھی، تو انہوں نے یہ اعلان کیوں کیا؟ فرحت اللہ بابر نے مزید کہا کہ کیا راحیل شریف سعودی عرب کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد دستیاب ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔
یہ تھی شمائلہ خان کی رپورٹ اسلام آباد سے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اڑی سیکٹر میں ایک فوجی اہلکار نے افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دونوں کے بیچ موبائل کے استعمال کو لے کر تکرار ہوئی تھی۔ اس دوران عسکریت پسندی کی نئی لہر کو توڑنے کے لیے فوجی آپریشن میں مزید شدت لائی گئی ہے اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 4 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی طرف سے کشمیر میں کشیدگی کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرانے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
آج صبح شمالی قصبہ اڑی میں لائن آف کنٹرول کی ایک اگلی چوکی پر تعینات فوجی اہلکار نے میجر تھاپا نامی افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بی بی سی کو بتایا کہ دونوں کے بیچ تکرار ہوئی تھی، تاہم معاملے کی پولیس اور فوج الگ الگ سطحوں پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ فوجی اہلکار بہت دیر تک فون پر باتیں کرتا رہا، اسے میجر تھاپا نے ٹوکا تو دونوں میں تکرار ہوئی اور غصے میں آ کر فوجی نے میجر کو قتل کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ کشمیر کی حساس سرحدوں پر تعینات فوجی یا نیم فوجی اہلکار مسلسل ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں طویل مدت تک گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شمالی کشمیر کے ہی کپواڑہ علاقے سے ایک کشمیری فوجی چھاونی چھوڑ کر بندوق سمیت روپوش ہو گیا ہے، تاہم کور کمانڈر جے ایس ساندھو نے کہا ہے کہ اس کے کسی مسلح گروپ میں شامل ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دریاسنا کشمیر میں حالات کو بحال کرنے کے لیے حکومت ہند کی ہدایت پر فوج اور نیم فوجی اہلکاروں نے مسلح شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن میں شدت لائی ہے۔ روزانہ وادی کی متعدد بستیوں کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور خانہ تلاشیاں بھی ہوتی ہیں۔ کل رات جنوبی کشمیر کے آرونی علاقے میں ایسے ہی ایک آپریشن کے دوران فوج نے لشکر طیبہ کے شوکت اور مظفر کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے کرنل آدتیہ کا کہنا ہے کہ امرناتھ یاتریوں پر 11 جولائی کو ہوئے مسلح حملے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔
پولیس ریکارڈز کے حساب سے کہ جو امرناتھ یاترا پہ اٹیک ہوا تھا اس میں ان ٹیررسٹ کا بھی ہاتھ تھا، اور باقی آئی تھنک پولیس ول بی ایبل ٹو اسسٹ۔
واضح رہے لشکر طیبہ اور دیگر سبھی مسلح گروپوں نے یاتریوں پر حملے کی مذمت کی تھی اور اسے فوجی ایجنسیوں کی سازش قرار دیا تھا۔ شوکت اور مظفر کے ہمراہ ایک اور نوجوان بھی ہلاک ہو گیا تھا، ہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کا اعانتکار تھا۔ شوکت اور مظفر کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور اس دوران ہند مخالف نعرے بازی بھی کی گئی۔ فوجی ترجمان کے مطابق گریز سیکٹر میں بھی 2 مسلح دراندازوں کو ہلاک کیا گیا۔ فوج کے مطابق پاکستانی افواج نے سنائپر فائر کر کے نوگام سیکٹر میں ایک فوجی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر پونچھ اور رجوری میں ایل او سی پر کشیدگی برقرار ہے۔ کئی روز سے دونوں افواج کے درمیان گولہ باری کی وجہ سے آبادی خوف زدہ ہے، جس کے بعد تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دلی میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے ساتھ حالیہ ملاقات کے دوران کہا ہے کہ چین بھی کشمیر میں مداخلت کر رہا ہے۔ حزب مخالف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کہا کہ محبوبہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پڑوسی ممالک کا نام لے رہی ہیں۔
وزیر اعلیٰ صاحبہ نے چائنا کو اب قصوروار ٹھہرایا، ابھی تک تو صرف پاکستان کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی یہاں کے حالات کے لیے، اب چین کو بھی شامل کیا گیا ہے، اب چین کے بعد پتہ نہیں کس تیسرے ملک کی باری آ جائے گی۔
دریاسنا کئی سال بعد آج سری نگر کے حبہ قدل علاقے کا بھی محاصرہ کیا گیا، جس کے دوران لوگوں نے مظاہرے کیے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور ترکی کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 6 کارکنوں کو زیر حراست رکھنے کا فیصلہ دیا ہے، جبکہ شدت پسندی سے متعلق الزامات میں مقدمہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کو رواں ماہ کے اوائل میں حراست میں لیا گیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ترک عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انصاف کی غلط تصویر قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ترکی کی ڈائریکٹر عدل اسار بھی گرفتار کارکنوں میں شامل ہیں۔ عدل اسار سمیت 10 افراد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ استنبول کے جنوب میں ایک جزیرے پر تربیتی ورکشاپ میں حصہ لے رہے تھے۔ 4 افراد کو بعد ازاں ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تھا۔ ان افراد کے خلاف مسلح شدت پسند گروہ گروہ سے تعلق کے شعبے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. تاہم انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور انہیں مضحکہ خیز قرار دیا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یورپ کی ڈپٹی ڈائریکٹر گوریوین گولیک کہتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے زیر حراست ہونے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ترکی میں انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال کتنی خراب ہے.
عیدل ہماری ایک اہم ساتھی ہیں جو ترکی سے متعلق معاملات استنبول میں رہتے ہوئے سنبھالتی ہیں. قابل قدر خاتون ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر توانائی انسانی حقوق کے لیے وقف کی ہوئی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہیں. ترکی میں اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال پر سنگین الزام ہیں.
گوریوین گولیک نے کہا کہ فوجی بغاوت کی ناکامی کو ایک سال گزرنے کے بعد حکومت کی جانب سے تختہ الٹنے میں مبینہ طور پر شامل تمام افراد کے خلاف آپریشن نے اصل میں انتقامی کارروائی کی شکل اختیار کر لی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ترجمان اینڈریو گارڈنر نے عدالت کے باہر بات کرتے ہوئے الزامات کی سختی سے تردید کی. اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں,
دس انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان, سرکاری وکیل نے درخواست کی ہے کہ ان افراد کو عدالتی کارروائی سے قبل جیل میں قید رکھا جائے ان مضحکہ خیز الزامات کے تحت کہ انہوں نے ایک شدت پسند تنظیم کی معاونت کی ہے, اور یہ بات تک واضح نہیں ہے کہ آخر وہ کس شدت پسند گروہ کی مدد کرتے رہے ہیں.
اینڈریو گارڈنر نے کہا کہ ترک حکومت کے اس اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی میں کام کرنے والے تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتاری کا خطرہ درپیش ہے.
ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کاروائی اس سب کو مجرمانہ بنا رہی ہے. یہ صرف ان 10 افراد کو درپیش خطرے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ خطرہ ہم سب کو ترکی میں انسانی حقوق کی تحریک کو درپیش ہے. یہ ترکی کے انصاف کے نظام کے لیے سیاہ ترین دن ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون پر عمل نہیں کیا گیا. یہ ایک سیاسی کیس ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے ایک دھمکی ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں.
خیال رہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ترکی کے چیئرمین تانیر کلچ کو رواں سال جون میں اسی طرح کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا, اور ایک سال قبل ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے 50,000 افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے.
ترکی میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف کارروائی تفصیل بتا رہی تھی نادیہ سلیمان. ادھر افغانستان سے اطلاعات ہیں کہ ملک کے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم کے طیارے کو مزار شریف ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا گیا. میں نے کابل میں سید انور سے اس خبر کی تفصیل پوچھی.
اس حوالے سے ابھی تک متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہے. گزشتہ رات گئے تک سے اب تک آج دوپہر تک کچھ اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ ان کے جہاز کو اترنے نہیں دیا گیا ہے. چند گھنٹے بعد جنرل دوستم کی دفتر نے ایک بیان جاری کیا, اور انہوں نے اس لوکل میڈیا کی خبروں کی تردید کی کہ ایسا کوئی اقدام نہیں ہوا ہے اور وہ ترکی سے روانہ نہیں ہوئے تھے. لیکن بعد میں افغانستان میں مقیم غیر ملکی افواج کے کمانڈ آفس نے ایک مختصر بیان جاری کیا اور کہا کہ دوستم کے جہاز کو رکوانے کے حوالے سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور افغانستان کے مسائل اندرونی مسائل میں مداخلت ان کا کام نہیں ہے. کچھ میڈیا نے یہ رپورٹ بھی دیا ہے کہ جب ان کی جہاز آئی تو کچھ لوگوں نے نیٹو فورسز کے حکام کو یہاں افغانستان میں فون کیا کہ ان کے جہاز کو اترنے کی اجازت دی جائے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے مداخلت نہیں کرنا چاہتے. ساری کہانی اور سٹوری ابھی بھی پیچیدہ ہے, لیکن تمام اطلاعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئے تھے لیکن ان کے جہاز کو مزار شریف ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے.
اچھا سید انور, یہ بتائیں کہ یہ خبریں ہیں کہ یہ مئی سے افغانستان سے باہر ہی ہیں.
بالکل, گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے جنرل دوستم ترکی میں رہائش پذیر ہیں. جب وہ چلے گئے تھے تو افغان صدر اشرف غنی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں. اس وقت ان کے دفتر نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ترکی گئے ہیں, اور ان کی صحیح حالت بہتر ہونے کے بعد وہ واپس آئیں گے. لیکن ترکی میں دو ہفتے پہلے پھر جنرل دوستم نے ایک پولیٹیکل الائنس بنا دی جس میں بلخ کے گورنر عطا محمد نور اور افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو کے نائب محمد محقق بھی اس کولیشن میں شامل تھے. اور اس کولیشن کا کہنا یہ ہے کہ حکومت درست طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں ریفارم لایا جائے.
اور ان کے خلاف جنرل دوستم کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کوئی مقدمات بھی ہیں کیا؟
دوستم کے خلاف اور دوستم کے کچھ باڈی گارڈوں کے خلاف ایک مقدمہ چل رہی ہے اور وہ انڈر پروسیس ہے. مقدمہ آپ کو یاد ہوگا کہ جوزان کے سابق گورنر ایش جی نے یہ الزام لگایا تھا کہ دوستم اور ان کے افراد نے ان کے خلاف زور زیادتی کی ہے, انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے. وہی کیس ابھی تک عدالت میں ہے اور اس کیس میں دوستم کا نام بھی شامل ہے.
یہ تھے کابل سے بی بی سی کے سید انور. ابھی جاری ہے
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ میں صدر اوباما کے صحت عامہ کے قانون اوباما کیئر کی جگہ ریپبلکن پارٹی کا مجوزہ بل ایک مرتبہ پھر سینٹ میں ضروری حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. سینٹ میں اس بل کی ناکامی کو صدر ٹرمپ کے لیے ایک نئے سیاسی دھچکے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اوباما کیئر کو ختم کرنے کی کوشش اس وقت ایک بار پھر ناکام ہو گئی جب دو مزید سینیٹروں نے مجوزہ بل کو منظوری دینے سے انکار کر دیا. یوٹا کے سینیٹر مائک لی اور کینسس کے سینیٹر جیری مورین نے سوموار شام کو ٹویٹ کر کے اپنی مخالفت کا اعلان کیا. سینیٹر جیری مورین نے لکھا کہ ہمیں ایک خراب پالیسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. وہیں سینیٹر لی نے اپنے بیان میں کہا کہ نہ تو اس مجوزہ بل سے اوباما کیئر کے تحت لگائے گئے سارے ٹیکس کو ختم کیا جا سکے گا بلکہ کم آمدنی والے لوگوں کے صحت کے انشورنس کے پریمیم میں بھی کمی نہیں ہوگی. اس سے پہلے کچھ ایسے ہی اعتراضات کے ساتھ دو ریپبلکن سینیٹرز رینڈ پال اور سوزن کالنز نے بھی اس بل کی حمایت سے انکار کر دیا تھا. اس طرح 100 رکنی سینٹ میں 52 سینیٹرز ہونے کے باوجود ریپبلکن پارٹی کو بل کے لیے ضروری حمایت نہیں ملی. ریپبلکن پارٹی میں ہی اس بل کو لے کر مخالفت سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صحت سے متعلق نئے قانون کے منصوبے کو دھکا لگا ہے. یاد رہے کہ صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے وقت سے اوباما کیئر کو ختم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں.
We're going to get rid of Obamacare, which is a disaster. Obamacare never had a chance. Real change begins.
اب ریپبلکن پارٹی کے مجوزہ بل کی ناکامی کا الزام ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز پر لگاتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پہلے اوباما کیئر کو ختم کریں پھر نئے سرے سے اس کی جگہ پر نیا قانون لایا جائے. سینٹ میں ریپبلکن رہنما سینیٹر مچ مکونل اب اوباما کیئر کو صرف ریپیل کرنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کریں گے. اس کے تحت اگلے 3 برسوں میں اوباما کیئر کو ختم کرنے کا عمل مکمل کیا جائے گا. ریپیل کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کو ہیلتھ انشورنس خریدنا ضروری نہیں ہوگا اور بہت سے کم آمدنی والے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے لیے دی جانے والی مالی امداد بھی ختم کر دی جائے گی. کانگریس بجٹ آفس کی رپورٹ کے مطابق اوباما کیئر کو ختم کرنے سے 3 کروڑ سے زیادہ امریکی لوگ صحت کے انشورنس سے محروم ہو سکتے ہیں. سینٹ میں ایک بھی ڈیموکریٹ رکن اس بل کی حمایت نہیں کرتا. کئی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اب یہ کہتے ضرور نظر آ رہے ہیں کہ دونوں پارٹی کو مل کر عام لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے نئے صحت سے متعلق قانون کے لیے کام کرنا چاہیے. اس سے پہلے مارچ مہینے میں بھی ریپبلکنز نے کانگریس میں پیش کیا جانے والا بل حمایت کی کمی کے سبب واپس لے لیا تھا۔ 7 سال سے ریپبلکن پارٹی کے اراکین اوباما کیئر کی برائی کرتے رہے ہیں اور انتخابی مہم میں اس کو ختم کر کے نیا منصوبہ لانے کا وعدہ کرتے رہے ہیں، لیکن اب جبکہ صدر بھی ریپبلکن پارٹی کا ہے، کانگریس کے دونوں ایوانوں میں انہی کی اکثریت بھی ہے، لیکن ریپبلکن پھر بھی کانگریس میں اوباما کیئر کا متبادل بل منظور کرانے میں ناکام رہے ہیں۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر کے بڑے منصوبے ریکوڈک کا تنازع اسالسی کے دو بین الاقوامی فورمز میں زیر سماعت ہے۔ ان میں سے ایک فورم کے حوالے سے پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی تھی کہ فورم نے ٹیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کمپنی کو $11 ارب کی ادائیگی کا کہا ہے، لیکن حکومت بلوچستان نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ریکوڈک کا معاملہ اس وقت سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات طے کرانے کے دو بین الاقوامی فورمز میں زیر سماعت ہے۔ ان میں سے ایک فورم آئی سی ایس آئی ڈی یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کا ہے، جس کے حوالے سے پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ اس فورم نے اس تنازعہ کو بین الاقوامی فورمز پر لے جانے والی کمپنی ٹی سی سی یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ان ذرائع ابلاغ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آئی سی ایس آئی ڈی نے حکومت پاکستان کو ٹی سی سی کو $11 ارب سے زائد کی ادائیگی کا کہا ہے، لیکن حکومت بلوچستان کی جانب سے اس خبر کی تردید کی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں حکومت بلوچستان کے ترجمان کے مطابق دراصل ٹی سی سی نے اس فورم پر 11.5 ارب ڈالر کے نقصانات کے ازالے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹی سی سی کی جانب سے نقصانات کی رقم کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، جو کہ زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ اس حوالے سے حکومت بلوچستان کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور بین الاقوامی قانونی ماہرین پر مشتمل ٹیم اپنا جواب دعویٰ تیار کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہی ہے اور آئندہ سماعت پر اپنا جواب دعویٰ داخل کرے گی۔ ترجمان کے مطابق اس فورم کے تحت قائم ٹریبونل کے ایک رکن پر حکومت نے اعتراض اٹھایا تھا، جسے فورم نے سماعت کے لیے منظور کیا ہے اور اس حوالے سے ٹی سی سی کے اعتراضات کو مسترد کیا ہے۔ ترجمان کا دعویٰ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے دائر ٹریبونل کے ممبر پر اعتراض کی اپیل کو پہلے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترجمان نے اسے اس کیس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ کیس میں ٹی سی سی کے نقصانات کے ازالے کے دعوے کو فیصلہ قرار دینا قطعی طور پر درست نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ ایک دہائی سے جاری شورش نے فنون لطیفہ کو بھی متاثر کیا ہے، لیکن حالات کی سنگینی اور مالی مسائل کے باوجود بلوچی تھیٹر اور اسٹیج کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ گوادر میں یہ اسٹیج اداکار کن مشکلات میں فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کی توقعات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے گوادر میں اللہ بخش بلوچ نامی ایک تھیٹر اداکار سے ملاقات کی اور ان کی کہانی انہی کی زبانی بیان کی ہے۔
جی، میں 1999 سے اسٹیج کر رہا ہوں، تھیٹر کر رہا ہوں، اور شروعات میں تو ہمیں شوق تھا کہ ہم اپنے شوق کو پورا کریں، مگر آگے چلتے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ ابھی کرنا ہے اور اس کو پروفیشنلی لینا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تو ہمارے پاس یہاں کوئی اسکول وغیرہ نہیں ہے جو کہ ہمیں ٹریننگ دے، تو میں نے خود کوشش کیا۔ تو اپنا سر ہے ایک اقبال موٹھلانی صاحب، اس کی کتابیں پڑھی میں نے تھیٹر کے حوالے سے، ایکٹنگ کے حوالے سے، ادھر اپنے بہت سے استادیں رکھے ہیں جو جانتا تھا تھیٹر کے بارے میں، جو تھیٹر کے رول ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو میں نے کوشش کیا اور ان کو میں سیکھ جاؤں، شدت آ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ شوق ہو جائے اور اس کے ساتھ اپنا معاش بھی ہو جائے، مگر یہاں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو قدر کرنے والے ہیں، اس میں یہ کون نہیں ہے جو ہمیں وہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کی قدر کریں۔ ہمارا شوق ہے کہ ہم کراچی جائیں یا لاہور جائیں، ایکٹنگ کو سیکھیں، تھیٹر کو مکمل طور پر پروفیشنلی سیکھیں، مگر ٹھہرے غریب اور اپنا جو جیب ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور اپنے جو یہاں بڑے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی 1999 سے لے کر ابھی تک بے روزگار ہوں اور شادی شدہ ہوں، ایک بچی ہے، اس کو بھی اسی لین میں ٹریننگ دے رہا ہوں، اور جو رات کو ایک تو میں سوچ رہا تھا میں اس کو ادھر لا رہا ہوں, میرا اپنا کچھ نہیں ہوا ہے تو اس کو کیوں لاؤں. اسی لیے اس کا سارا دھیان پڑھائی کی طرف کر رہا ہوں کہ وہ بس پڑھائی کریں اپنا اور اس لائن میں نہیں آئے, میں بھگت رہا ہوں وہ نہیں بھگتے. یہاں اصل میں سپورٹر نہیں ہے, ہم کو سپورٹر جو ہے نا وہ نہیں ہے. اگر کوئی سپورٹ کرتا تو ہم اچھے سے اچھے کام کرتے تھے. اسی لیے ہم مایوس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جو تھیٹر چلا ہے 3-7 روز میں نے اس کا ریہرسل کیا, اور اس کے 3 روز سے میں نے ابھی تک کچھ کھانا نہیں کھایا. پانی تو پیا کہ زندہ رہوں, مگر کھانا ابھی تک میں نے نہیں کھایا. اس لیے کہ بس یہی ذہن ہو یہاں اچھا پرفارم کروں, اپنا جو کارکردگی ہے اس کو بیسٹ دوں, لوگ ان کو پسند کریں. بس اتنی حد تک میں ان کو شوق کو اپنے ایک طرح اس شوق کو میں اپنے ایمان بھی سمجھ سکتا ہوں. اس فیلڈ کو جو ہمارے یہاں لوگ ہیں, میرے گھر والے ہیں, وہ مجھ سے بیزار ہیں, بولتے ہیں کیا کرتے ہو, کیا ملا اس ڈرامے کے پیچھے آپ کو, آپ اس فلم میں. مگر میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں جو واہ واہ کرتے ہیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں ان کو میری ضرورت ہے. جو ان کی جو میسیج ہے ان کو میں فارورڈ کر سکتا ہوں, مگر اپنے یہ کام ہے اس کو جاری رکھا. ابھی جو گیٹ اپ کیا تھا ہم نے, اس گیٹ اپ کو ہم کسی اور گھر میں گئے, بھائی یہ آپ کے پاس ہیں یہ گون, یہ دے دینا, ہم تھیٹر کر کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے. کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے. اس گیٹ اپ کو ہم خرید نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم خود کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, تو گیٹ اپ کیسے خرید سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خواتین آ جائیں, کیونکہ بغیر خواتین سے آپ ادھورے ہیں, پورے نہیں ہیں. کوئی گھر لے لیں, اگر کوئی گھر میں کوئی ایک آدمی رہتا ہے اس میں تو عورت بھی رہتی ہے نا, عورت رہتی ہے تو وہ گھر کمپلیٹ ہوتی ہے. جب ہم تھیٹر کرتے ہیں, ہمارے تھیٹر میں جو اسکرپٹ ہوتا ہے, جو کہانی ہوتا ہے, وہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کو ہم عورت نہیں ڈالیں گے تو ادھورا, اس میں پھیکا پن آ جائے گا. مگر ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں, مگر ہم تو چاہتے ہیں کریں. ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی آئے ہمیں مار کے چلے جائے, ہم کیا کریں.
یہ تھے گوادر سے تھیٹر کے اداکار اللہ بخش بلوچ, جو اپنے فن اور اس سے جڑے مشکلات پر بات کر رہے تھے. ادھر برطانیہ میں پولیس کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے دوران لندن میں 40 سے زیادہ ایسے حملے ہوئے ہیں جن میں حملہ آوروں نے مختلف افراد پر تیزاب پھینکا. کچھ حملوں میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ عرصے میں لندن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے واقعات بھی پیش آئے ہیں, جس سے شہر کے کچھ علاقوں میں مسلمان برادری میں تشویش پائی جاتی ہے. اس بارے میں سنیے اطہر کاظمی کی رپورٹ.
لندن میں پارلیمان کے قریب اور لندن برج کے علاقے میں مسلمان شدت پسندوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے بعد شہر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں, جن میں مسجد سے نکلنے والے افراد پر وین چڑھانے اور مشرقی لندن میں ایک مسلمان خاتون ریشم خان پر تیزاب پھینکنے کے واقعات نمایاں ہیں. مسلم کمیونٹی پر ہونے والے حملوں کے بعد شہر کی مسلم آبادی میں تشویش پائی جاتی ہے.
میں کافی فکر مند ہوں. میں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تیزاب پھینکنے کا واقعہ بھی ہوا ہے. میں جب بھی باہر جاتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی تیزاب نہ پھینک دے.
اب ہم لندن میں باہر نکلتے ہوئے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے, آئے روز لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں.
مسلم کمیونٹی کی تشویش کا احساس منتخب نمائندوں کو بھی ہے. کونسلر عبید خان کہتے ہیں,
کمیونٹی میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے, لوگ جو ہے نا تشویش میں مبتلا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک اٹیک کمیونٹی پہ ہے, اور اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کافی اس سے ڈسٹربڈ ہے. لوگ گھروں کے دروازے نہیں کھول رہے ہیں اسی خوف میں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور اٹیک ہو جائے.
میں مشرقی لندن کی اس سڑک پر کھڑا ہوں جہاں پر ایک مسلمان خاتون ریشم خان پر تیزاب پھینکا گیا تھا. لندن پولیس کے مطابق یہ نفرت پر مبنی ایک جرم تھا.
اطہر کاظمی کی رپورٹ. آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک, عامر صدیق.
پینما کیس پر عمل درآمد سے متعلق سپریم کورٹ کے تین رکنی خصوصی بینچ نے آج کی سماعت میں کہا ہے کہ شریف خاندان کو فلیٹس کی ملکیت ثابت کرنی ہوگی۔ خصوصی بینچ نے مزید کہا کہ وہ شواہد دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ وزیراعظم کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ نے ملک کے ٹی وی چینلز پر انڈین ڈرامے دکھانے کی اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس حوالے سے پیمرا کی پابندی کو کل عدم قرار دیا ہے۔ افغانستان سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ملک کے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم نے پیر کی رات ترکی سے واپسی کی پرواز پر سفر کیا، لیکن انہیں افغانستان کی زمین پر اترنے سے روکا گیا۔ ترکی کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 6 کارکنوں کو زیر حراست رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ ان افراد کو رواں ماہ کے شروع میں حراست میں لیا گیا تھا۔